تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
وعلمه القرآن والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے عزیز و بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا کرتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا ماں کے پیٹ سے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس کے مقابلے میں جو باقی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر عالم پیدا ہوتی ہے. انسان احسن تقویم اشرف الخلق جاہل پیدا ہوتا، باقی مخلوق پیدائشی طور پر اپنا علم لے کر آتے. ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے، ہم باہر آتے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. مرغی کا بچہ انڈے میں 21 دن رہتا ہے، صرف 21 دن. باہر نکلتے ہی وہ دانا چگتا ہے، کیا کھانا ہے پتہ ہے، کیا نہیں کھانا پتہ ہے. نہ اما سے پوچھتا ہے مجھے سکھاؤ، نہ ابا سے پوچھتا ہے. ابا تو پہلے ہی مفرور ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، تو اما تو بیچاری ساتھ ہوتی ہے، تو ان سے پوچھ تو لے بھی میں نے کیا کھانا ہے، مجھے کیسے کھانا ہے، مجھے پرہیز کیا ہے. جو ہی نکلا فوراً اپنی ضرورت اور ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ وہ پہچانتا ہے. پہلا دن چوہا نکلا باہر، سامنے بلی نظر آئی، الٹے پاؤں واپس. کیسے پتا چلا یہ مجھے کھانے والا درندہ ہے، جانور ہے؟ کس نے بتایا اس کو؟ ہمارے بچے آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جلتے دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہاں بلی کے بچے کو بٹھا دو اس پر، 1 گھنٹہ بیٹھا رہے نیچے نہیں گرے، ایسا توازن برقرار رکھے. 6 فٹ کے بستر کے بیچ میں بچے کو ہم لٹاتے ہیں، کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے، کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی، کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی ہے. تو انسان جاہل، مخلوق دانا بینا عالم. ہر مخلوق، ایک مچھلی ہے اس کا نام ہے ایل، وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، گہرے پانیوں میں رہتی، وہاں اندھیرا ہوتا ہے. انڈا دینے کا موسم صرف ایک جگہ ہے، سانپ سمندر ہے، 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے. تو ہم چھوٹے سے شہر میں اپنی گلیاں بھول جاتے ہیں، اپنا شہر ہوتا ہے گلیاں بھول جاتے ہیں. کتنا لمبا سمندر ہے، بیچ میں کوئی گلی، کوئی سڑک، کوئی راستہ. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جزیرہ برمودا، یہ جنوبی امریکہ میں ہے. کراچی کے ساحل پہ جو ایل مچھلی ہے، اور ادھر جنوبی افریقہ کے ساحل پر جو مچھلی ہے، اس کو انڈا دینے کے لیے برمودے جانا ہے، اس سے اور کہیں اس کا انڈا پکتا نہیں. یہ کتنا لمبا سفر ہے، بحر الکاہل میں ہے یہ جزیرہ. بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے. تو اس سارے سمندر میں اس مچھلی کا رہبر کوئی نہیں، اس مچھلی کو راستے کا پتہ کوئی نہیں. وہ اندھیرے پانیوں میں چلتے 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 سیدھی وہاں پہنچتی، وہاں جا کے انڈے دیتی ہے، خود مر جاتی. انڈے دینے کے بعد زندہ نہیں رہتی، مر جاتی. ان انڈوں پر عرش والا نظر ڈالتا رہتا ہے. وہ پروان چڑھتے ہیں، پھٹتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں کی غذا وہاں کوئی نہیں، وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے. ان کو وہ موسم چاہیے جہاں سے ان کی ماں آئی تھی، اور انہیں پتہ نہیں میری ماں کہاں سے آئی تھی. اگر وہ کراچی کے ساحل کی مچھلی افریقہ چلی گئی تو اس پانی میں مر جائے گی، افریقہ والی کراچی پہنچی تو مر جائے گی. ہماری جماعت گئی جنوبی افریقہ تو وہاں سمندر ملتے ہیں، بحر ہند اور بحر اوقیانوس. الٹے ہاتھ سے آتا ہے بحر ہند، سیدھے ہاتھ سے آتا ہے بحر اوقیانوس. تو بحر ہند کا پانی قدرے گرم اور ادھر کا پانی قدرے ٹھنڈا، وہ دونوں سمندر ایسے آ کر ملتے ہیں. ادھر سے مچھلیاں جب آتی ہیں تو یہاں پہنچتے ہی واپس چلی جاتی ہیں، کوئی آڑ نہیں. ادھر سے مچھلیاں آتی ہیں بحر اوقیانوس کے پانی کو چھوتے ہی واپس چلی جاتی ہیں کہ ان کو یہ علم ہے کہ یہ پانی میرے جسم کے مناسب نہیں. اب کیا ہوتا ہے، جب یہ مچھلیاں بیدار ہوتی ہیں تو چاروں طرف خاموش سمندر، کچھ پتہ نہیں میں کہاں سے آئی. تو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، وہ رب جس نے ہر چیز کو خلق صفت اپنی صفت خالق کے ساتھ خلق بخش، پر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اب یہ مچھلی چلتی ہے اور یہ 10-12 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتے 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 سیدھی کراچی کے پانیوں میں پہنچتے، وہ افریقہ کے پانیوں میں، وہ یورپ کے پانیوں میں. سمندر کے ماہرین نے تحقیق کی، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ برمودا سے چلنے والی مچھلیاں اپنے ٹھکانے سے بھٹک گئی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا. انسان سیکھتا ہے، باقی مخلوق سیکھی سکھائی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں سیکھنے کے لیے دنیا دار الامتحان بھی ہے، دار الاسباب بھی ہے. اللہ نے شر اور خیر دونوں کے اسباب بنا دیے، صحیح اور غلط دونوں، حق اور باطل دونوں، اندھیرا اجالا دونوں، عدل اور ظلم دونوں، نیکی اور بدی دونوں، زنا پاکدان ساتھ ساتھ. فألهمها فجورها وتقواها فهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تو میرے عزیزو، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ خیر سیکھنے نکلے ہو، حق سیکھنے نکلے ہو، روٹی کے پیچھے نہیں آئے ہو، دین کے پیچھے آئے ہو. سارے اسکول کالج روٹی کے چکر میں ہیں، ان کا محور پیٹ ہے، آپ لوگوں کا محور اللہ ہے. کتنا فرق، وہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے، آپ جنت کے پیچھے بھاگ رہے، کتنا فرق. آپ کا مطلوب اگر مل گیا تو کبھی چھینے گا نہیں، اللہ مل گیا تو کبھی چھینے گا نہیں. دنیا والوں کا مطلوب ملتا ہے تو ساتھ ہی چھن بھی جاتا ہے، آ کے بیٹھی بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. کبھی کوئی رہا یہاں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ زارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کبھی کوئی زندہ سلم اترا، سب مٹ گئے. تو ان کا مطلوب تو مل کے چلا جاتا ہے اور اس راستے کا مطلوب مل کے کبھی جاتا نہیں. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تجھے مل جاؤں گا. دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں کہا، ماں نشا لمن نوری، جس کو چاہیں گے دیں گے، جتنا چاہیں گے دیں گے. لیکن ادھر اطلبنی، آ جا میری طلب میں، کیا ہوگا، تجدنی، مجھے پالے گا. پھر کیا ہوگا، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا. وَإِن فُتْتَنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھویا تو نے سب کچھ کھو دیا. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا مطلوب اللہ ہے. اللہ کو تک پہنچنے اور پہچاننے کے لیے ایک باہر کے محنت ہے، ایک اندر کی محنت ہے. ایک باہر کا سبب ہے، ایک اندر کا سبب ہے. باہر کی محنت نقل و حرکت، طلب علم میں پھرنا، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا نقصان ہوا ہے جو ایک ہی جگہ سب کچھ مل جاتا ہے, پکی پکائی ایک ہی جگہ. اگر پھرنا پڑتا نا صرف کے لیے کہیں, نحو کے لیے کہیں, حدیث کے لیے کہیں, فقہ کے لیے کہیں, ادب کے لیے کہیں, وہ پرانے دور کی طرح, اور روٹی اپنی کھانی پڑتی, خرچے اپنے کرنے پڑتے, تو پھر چیز اور طرح اندر میں آتی. اب تو قاسم العلوم کی پکی میں متوقع دے کے آیا ہوں, پکی روٹی پلانٹ پہ لگ رہی ہے. اب ہم نے بھی پلانٹ لگایا مدرسے میں, اب کیا کریں, نظام ہے, روٹی پکا پکا ہی مل گئی, سبق سارے اکٹھے مل گئے, تو چیز کچی ہو گئی. ابو جعفر منصور سے کسی نے پوچھا, ابو جعفر منصور بڑا عالم, اللہ کی شان, بنو امیہ کی بنیاد رکھی عبد الملک ابن مروان نے, وہ تو ایسے علم والا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے بعد کس کے طرف رجوع کریں, کا تو قائد قریشی نوجوان کی طرف عبد الملک کا اشارہ کیا, اور بنو عباس کی بنیاد رکھی ابو جعفر منصور نے, وہ بھی بڑا راسخ علم انسان تھا. تو ایک دن اس سے کسی نے پوچھا 21 برس حکومت کی کہ آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا, کوئی خواہش باقی ہے؟ کہنے کہا ایک خواہش باقی ہے. اب وہ کیا ہے؟ کاش حدیث کی محفل ہوتی, میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور مجھ سے کہتے امن حدثت, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے کہاں سے بیان کی ہے؟ تو پھر میں انہیں کہتا حدثنی فلان عن فلان عن فلان, بس یہ حسرت دل میں رہ گئی. تو اگلے دن وہ جو تھے درباری, وہ قلم دواتیں لے کر آ گئے اور کاغذ لے کر آ گئے, اور ان کو تو شیشے میں اتارنا آتا ہے نا, خوشامد ایک فن ہے پورا. تو انہوں نے اگلے دن آ کے محفل جمائی اور کہا امیر المومنین حدثنا, آپ ہمیں حدیث سنائیں. تو وہ ہنسنے لگا, ان کا لستم بہم, تم وہ چہرے نہیں ہو, تم وہ نہیں ہو. لستم بہم کا ترجمہ ہے ہماری زبان میں یہ منہ اور مسور کی دال, ہے نا, مثال مشہور ہے نا, یہ منہ اور مسور کی دال. اس کا شان نزول یہ ہے, شاہ عالم ثانی مغلیہ بادشاہ تھا جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہوگی, تو مغل سلطنت ڈاواں ڈول ہوگی بالکل. اس کا باورچی تھا محمد حسین, وہ چھوڑ کر وہاں سے چلا بہاول پور آنے کے لیے, یہاں عباسی تھے اچھے مضبوط. راستے میں رنجیت سنگھ سے ملاقات ہو گئی, لاہور پڑتا تھا. اس نے پیشکش کی کہ تو میرے پاس نوکری کر لے. میں کہا چلو تمہارے پاس کر لیتا ہوں. تو اس نے پوچھا کیا لوگے؟ کہنے کا میں وہاں تو 300 روپیہ اور روٹی لیتا تھا. اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, میں وہ تو ہندوستان کا بادشاہ, میں پنجاب کا, میں تو 100 روپیہ دوں گا اور روٹی دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک. اس نے کہا میرے خاندان کے 16 افراد ہیں, 8 دن پکاؤ گے, 8ویں دن حساب دو گے. بہت اچھا. تو اس نے مسور کی دال پکائی پہلے دن. تو رنجیت سنگھ کی بیوی تھی مہارانی جندہ بڑی چادر, اس نے جو کھائی تو اس نے کہا یہ کس نے پکا, تو نے دال پہ 72 روپے لگا جی, تو میرا خزانہ خالی کرے. انہوں نے کہا جی دال تو 2 آنے کی لگی, 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے. انہوں نے کہا بھی تو میرے بارے کا نہیں, کہا جی اس سے کم درجے کی میں دال نہیں پکا سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو چھٹی کا, وہاں سے چل پڑا. دوپہر کے کھانے میں جب مرغ آیا پکا ہوا, سکھ تو گوشت کھاتے, تو رانی نے جو ایسے بوٹی اٹھائی نا ٹانگ کی, اور ایک ایسے اس نے ایک اس کا جو نوالہ لیا, تو اس نے اٹھا کے بوٹی ایسے ماری دیوار پر, کہ یہ کس نے پکایا؟ انہوں نے کہا نیا باورچی رکھا. انہوں نے کہا محمد حسین کہاں ہے؟ کہ اس نے تو دال پہ 72 روپے لگا دیا, میں نے نکال دیا. تیری ایسی تیسی, تو کون ہے نکالنے والا؟ اس کو واپس لاؤ. جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیویوں سے پھر ڈرتا ہے. اس نے کہا پکڑو بھائی اس کو پکڑو. تو محمد حسین جو تھا یہ رائمنڈ کے قریب پکڑا گیا, مانگا منڈی سے آگے ایک جگہ. تو انہوں نے کہا چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس کے منہ سے یہ نکلا تھا, یہ مونگ اور مسور کی دال. انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہے, جاؤ جاؤ. ان سے لڑ پڑا, وہیں قتل ہو گیا, واپس نہیں گیا. ابو جعفر نے کہا لستم بہم, جاؤ جاؤ, یہ مونگ اور مسور کی دال. انما هم الدنسۃ ثيابهم. حدیث کے طلبہ پتہ ہوں کون ہوتے ہیں؟ انما هم الدنسۃ ثيابهم، ان کے کپڑے میلے. المشققۃ ارجلهم، چل چل کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے. الطویلۃ شعورهم، ان کے بال پراگندہ بڑے ہوئے. رواد الافاق، عالم میں پھرنے والے. قطاع المسافات، لمبے لمبے سفر کرنے والے. تارتن بالیمن، کبھی یمن میں. تارتن بالحجاز، کبھی حجاز میں. تارتن بالعراق، کبھی عراق میں. تارتن بالشام، کبھی شام میں. اولئک نقلۃ الحدیث، یہ ہیں حدیث کے لینے والے، نقل کرنے والے. تو میرے عزیزو، ایک محنت باہر کی ہے، وہ نقل و حرکت اور وہ ہجرت جو آپ نے کی ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ علوم جو عالیہ ہیں، عربیت کی فہم اور بصیرت، کسی بھی علم کی گہرائی اس کی لغت کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کا آپ خود فکر کرو. ہم نے جب انگریزی پڑھی تو ہمیں شوق تھا انگریزی بولیں، انگریزی لکھیں، اور ہمیں ترغیب تھی، ہمیں ماحول دیا گیا تو ہم انگریزی بولنے والے بھی بنے، لکھنے والے بھی بنے. میں اتنا تیز لکھتا تھا کہ جب ہمارا پروفیسر لیکچر دیتا تھا، ایک لفظ نہیں چھوٹتا تھا مجھے، ایک لفظ. اتنی مہارت اللہ نے مجھے دے دی تھی. اس کے منہ سے لفظ نکلتا تھا اور میں اس کو ایسے لکھتا تھا. ذوق تھا ایک. جس علم کو لینا ہے اس علم کی زبان کو پہلے حاصل کرو. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے تھے، میں نے، وہ تو خراسانی تھے نا، عبداللہ بن مبارک عرب تو نہیں تھے، کہ میں نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے 40,000 دینار خرچ کیے. ایک دینار ہوتا ہے 4.5 معاشے سونے کا، تو 60 نکال دو تو 1,60,000 معاشے. کوئی تقریباً کوئی 1,200 تولے سونا انہوں نے خرچ کیا. آج کے حساب سے اس کی اگر قیمت لگاؤ تو 1,20,00,000 روپیہ بنتا ہے. 1,20,00,000 روپیہ خرچ کیا عربی زبان کے سیکھنے پر، جس پر ہم آج اطمینان کے ساتھ علم کو لے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جانے کھپا کر ہم تک ایک چیز کو پہنچایا ہے. اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو ہم بھی تحریف میں مبتلا ہو چکے ہوتے. تو چونکہ وہ خراسانی نسل تھے تو وہ لغت کو سیکھنے کے لیے، ارشاد فرمایا 40,000 لگایا میں نے لغت سیکھنے پر، اور 60,000 دینار خرچ کیے میں نے حدیث کے سیکھنے پر. یہ دورہ حدیث والے لڑکے تو 600 روپے بھی نہیں خرچ ہوگا انشاءاللہ تعالی، روٹی بھی مدرسے کی اور کمرہ بھی مدرسے کا، بجلی مدرسے کی. 60,000 دینار، 2,40,000 معاشے، 20,000 تولے. تو 2 کروڑ سے بھی زیادہ حدیث کے سیکھنے پر لگایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مرجع بنایا، مرجع. محمد بن اسحاق نیشاپوری 20 برس کی عمر میں نکلے نیشاپور سے. آپ 8 سال میں فارغ ہو جائیں، ہم نے بھی 8 سال پڑھا، بلکہ میں نے تو 8 سال بھی نہیں پڑھا، 7 سال پڑھا. کہ فارسی، میں جب رائے گڑھ میں داخل ہوا تو ایک رائے یہ تھی کہ اس کو وہ پڑھاؤ، فارسی سے شروع کرو تو استادوں کی. ایک رائے تھی کہ اب یہ ایف ایس سی کر کے آیا ہے تو اس کو سیدھا عربی میں بٹھا دو، یہ خود ہی کور کر لے. تو وہ مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ اس کو عربی میں بٹھا دو. تو میں نے سیدھا جو پڑھائی شروع کی تو وہ نحمیر سے شروع کی، اور علم الصیغہ اور نحمیر اور روضۃ الادب. علم و صیغہ شروع سے شروع ہوا اور نحمیر کے کوئی 15-20 صفحے ہو چکے تھے اور روضۃ الادب کے 22 درس ہو چکے تھے میں نے جو شروع کیا. وہ نکلے 20 برس کی عمر میں اور واپس لوٹے 65 برس کی عمر میں، 45 سال پڑھتے ہی پھرے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ 40 اونٹ تھے کتابوں سے بھرے ہوئے. تو ایک ظاہری قد و کاوش ہے، یہ اسباب ظاہریہ میں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا بیٹا مر گیا، بیٹا پڑوسی کو بلا کے فرمایا اس کو دفن کر دو، میرا سبق ناغا ہو جائے. ہمارے مدرسے میں چھٹیاں ہوئی نا عید کی، تو جو لڑکے دیر سے آتے ہیں ہم ان کو کچھ سزا دیتے ہیں، جو دیر سے آنے والے ان کو سزا دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کھڑا کیا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ کسی نے کہا میرا ماما مر گیا، کسی نے کہا میرا چاچا مر گیا، کسی نے کہا میری دادی مر گئی. یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے. تو مجھے وہ اس وقت جب میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا تمہارا چاچا دادا ماما مرا، ابو یوسف کا تو بیٹا مرا، بیٹا پڑوسی کو بولا کہ فرمایا، چونکہ بہت غریب تھے تو پڑوسی کو منت کی میرے بچے کو دفن کر دینا، اور میں نہیں دفن کر سکتا کہ میرا سبق رہ جائے. ان کی ماں آئی ابو حنیفہ کے پاس کہ تو کیا کرتا ہے، تو پیسے والا آدمی، تو بیٹھ کے کھاتا ہے، میرے بیٹے کو کیوں خراب کر رہا ہے، کیوں غریب کے بچے کو خراب کرتا ہے، اس کو کوئی کام سیکھنے دے. تو انہوں نے کہا یا رانا، ارے اللہ کی بندی، میں دیکھ رہا ہوں بادشاہوں کے دسترخوان پر فیروزے کے ڈونگے میں پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھا رہا ہے. اس نے آگے کیا کہا، انک شیخن قد خرفتا، بوڑھا ہو گیا اس نے پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے. یہ اس اما نے کہا، بوڑھا ہو گیا ہے پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، دھوبی کے بیٹے کو روٹی نہیں ملتی، یہ کہتا ہے پستے کے پلو دیکھائے گا. ایک قصہ پیش آ گیا. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. غصے میں کہہ دیا، اب ہوا پشیمان، اب کیا ہوگا؟ علماء اکٹھے کیے، بتاؤ گئی ان کا، رات آئے گی طلاق پڑ جائے، یا یہ ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے. اب ملک سے کیسے نکلے، ملک تو ملتان بھی اس کی ریاست میں شامل، تو گھوڑا کہاں تک بھاگے. تو اس نے کہا، کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک یعقوب نامی ہے، اتنے بے نام تھے کہ ایک یعقوب نامی ہے، کہ اس کو بلاؤ. چند دن پہلے یہ ہوا کہ پڑوسی یہودی نے دیوار اپنے گھر کی نا آگے کر دی اور گلی کو بیچ میں لے لی، تھا وہ تکڑا. تو ابو یوسف رحمت صلی اللہ علیہ نے کہا، بھائی غریبوں کا راستہ تو بند نہ کر. تو آگے کہنے لگا، استہزاء کہ جب تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا نا پھر میں تیرے لیے گلی کھول دوں گا، مذاقن کہا. چند دن بعد یہ قصہ پیش آیا تو ابو یوسف کو بلوایا گیا. تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ تو امام ابو یوسف نے بن سوچے فرمایا، رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء نے حیرت سے پوچھا کیسے، تو فوراً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو لہذا مسجد ہارون کی ملک میں نہیں، اللہ کی ملک ہے. تو جو ہی انہوں نے یہ فرمایا، ہارون رشید نے کہا، آج کے بعد ابو یوسف ساری اسلامی سلطنت کے قاضی القضات، چیف جسٹس، اور فرمایا ان کو پالکی کے پہ بٹھا کے گھر پہنچاؤ. تو جب پہنچی پالکی تو پھر یہودی کو کہنے کہ اب گلی کھولے گا نہیں کھولے گا، اب تو بھائی گلی کھول دو. تو میرے عزیزو، ایک جہد باہر کی ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے نا، یہاں اپنی جان کو توڑنا کھپانا، مفاہیم مصادیق کی گہرائی تک پہنچنا، اس کے لیے جہد کرنا، پرائی زبان ہے اس کو سمجھنا، ایک یہ محنت. دوسری محنت ہے وہ اندر کی ہے. ایک شخص آئے، یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تكن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر تو سب سے بڑا عالم بن جائے گا. اب دوسری محنت اندر کی ہے، اندر کو نورانی بنانا. من يتق الله يجعل له مخرج، جو تقوی پر آئے گا ہر تنگی سے راستہ ملے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئیں تقوی کے ساتھ. تو ایک اندر کی محنت ہے، ایک باہر. اس کو ایک مثال سے قرآن نے بیان کیا ہے، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درج يوخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اس میں دونوں چیزوں کو اللہ نے سمو دیا ہے جو میں نے پہلے آپ کو اپنی زبان میں بتائیں. اس کو قرآن ایک جملے میں سب کچھ بتا دیتا ہے. میں آپ کو آدھے گھنٹے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں. بڑی خوبصورت مثال ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے سینے کو تشبیہ دی ہے تاخچے کے ساتھ. ہوتا ہے نا شاخ، جیسے دیواروں میں سوراخ سا بناتے تھے اور اس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، پرانی مسجدوں میں ہوتا تھا، گھروں میں ہوتا تھا، کچے گھروں میں ہوتا تھا، وہاں لالٹین رکھی جاتی، لیمپ رکھا جاتا، چراغ رکھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سینے کو تشبیہ دی ہے کمشکات تاخچے کے ساتھ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. تو ایمان کو تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے. دل کو تشبیہ دی ہے فانوس کے ساتھ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، پھر اس فانوس کو تشبیہ دی ہے تارے کے ساتھ چمکتے ہوئے ستارے. فانوس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی لائٹ کو زیادہ کر دیتا ہے، وہ 100 کا جو بلب ہوتا ہے اس کو 1000 تک کر دیتا ہے، کئی گنا وہ اس کو کر دیتا ہے. میں نے ایک فانوس دیکھا 25 لاکھ کا طرف فانوس ایک آدمی کے گھر میں لٹکا ہوا، پورا ایک مربع بیچ کر اس نے وہ فانوس لگایا، پورا ایک مربع بیچ کر، انگلینڈ سے منگوایا تھا. تو دل کی طہارت کو اور صفائی کو اور دل کی آلودگی سے پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے روشن ستارے کے ساتھ. اب کیا ہوا، کمشکات، یہ سینہ ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے جو ایمان کا چراغ ہے جو جل رہا ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس آپ کا دل ہے. الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، وہ فانوس ایسے جیسے چمکتا ہوا تارا. ہاں ہاں، جیسے ستاروں سے لوگوں کو راہیں ملتی ہیں، جن لوگوں کے دل ایسے ہو جائیں گے تو انسانیت کو ان سے راہیں ملیں گی. جیسے اندھیرے تاروں بھری رات سے اجالوں میں بدل جاتے ہیں اور حسین بن جاتی ہے رات، ایسے ہی جن لوگوں کے دل الزجاجہ کوکب دری کی طرح ہوں گے وہ عالم کے لیے حسن بن جائیں گے،